السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفحہ نمبر 36، آیہ نمبر 225-230، 225 سے 230 تک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پچھلی آیت ہماری قسم پر ہی ختم ہوئی تھی اور اسی کا کنٹینیویشن ہے، یعنی بات ابھی آگے آ رہی ہے، وہ پیراگراف ختم نہیں ہوا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 225 سے. لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لفظ ترجمہ دیکھیں، لا يؤاخذكم، نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ اللہ، باللغو، بوجہ لغو، فی ایمانکم، قسموں پر تمہاری، ولكن، لیکن، يؤاخذكم، وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا، بما، ساتھ، جو کسبت، کمایا، قلوبکم، دلوں نے تمہارے، واللہ، اور اللہ تعالی، غفور حلیم، بخشنے والا، بردبار ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری لغو، بلا ارادہ یا عادتاً قسم کی قسموں پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تم سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر ضرور گرفت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. جیسے پیچھے ہم ذکر کر چکے تھے کہ جو بات بات پر قسم کھانے کی جن کی عادت ہوتی ہے، ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرے گا. اور شارع، یعنی شریعت میں جو ہمارے اوپر حکم واجب ہے، صرف ان چیزوں پر ہے جو کہ دل کے ارادے سے کھائی جائے قسمیں، یعنی آپ کے دل کا ارادہ ہو، آپ کی زبان سے اس کا اظہار ہو، اور آپ اس پر اس کو کر بھی گزریں، تو ایسی ہی باتوں پر مواخذہ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. تو دل اور ارادہ جب تک شامل نہ ہو تب تک وہ عمل سے ہو بھی نہیں سکتا یا قول سے ہو بھی نہیں سکتا. تو امام ابن تیمیہ یہی کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر قسمیں کھائی جائیں اس پر ہی پکڑ ہوگی، جو بغیر کسی دل کے ارادے کے کھائی جائے قسمیں، یعنی دل میں ارادہ نہیں تھا لیکن آپ نے بس زبان سے کہا قسم سے میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، قسم سے میں وہ کرنا چاہ رہی تھی، قسم سے میں نے ایسا نہیں سوچا تھا، ایسی باتوں کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے جو بطور تقیہ کلام کے کھائی جاتی ہیں قسمیں. ٹھیک ہے، تو ایسی قسموں پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو دل کے ارادے کے ساتھ کھائی جائے اور پکا ارادہ ہو دل میں تو اسی قسم پر پکڑ ہوگی. یہ بات قابل غور ہے. تو جو لغو قسم کی قسمیں ہوتی ہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں، لیکن جو قسم دل کے ارادے سے کھائی جائے اس پر پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. للذین، لیے ان لوگوں کے جو یؤلون، وہ قسم کھا لیتے ہیں، من نسائهم، عورتوں سے اپنی، تربص کے انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر، چار مہینے. فعین، تو اگر فاؤ، وہ رجوع کر لیں، فعین اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اس دوران اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر یولونا کی بات کی گئی ہے، اور یولونا ایلا سے نکلا ہے، ایلا، الف یا لام الف حمزہ، ایلا. ایلا کہتے ہیں اپنی بیویوں سے شوہر اور بیوی کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا، اور اس کی مدت 4 مہینے ہے. یعنی اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیویوں سے 3 مہینے تک تعلق نہ رکھوں گا تو یہ شریعت کی نظر میں ایلا نہیں ہوگا. اب یہ کہ اگر اس نے 3 مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو اس پر اب قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا ہوگا، اور اگر 3 ماہ کے بعد اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا تو پھر نہ اس کے اوپر کفارہ ہے اور نہ ہی طلاق ہوگی. لیکن اگر 4 مہینے گزر جائیں اور شوہر رجوع نہ کرے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. اور بعض مفسرین یا فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر کا ارادہ یہ تھا کہ وہ طلاق ہی دینا چاہتا تھا اور اسی نیت سے اس نے قسم کھائی کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھوں گا، تو جب وہ 4 مہینے تک کے تعلق نہیں رکھے گا اور اس کے بعد اگر وہ رجوع نہیں کرتا ہے یا قسم کا کفارہ نہیں دیتا ہے تو پھر معاملہ قاضی کے پاس جائے گا، پھر قاضی جو ہے دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور پھر عدالت کے ذریعے سے طلاق واقع ہوگی. तो ये इसको ईला कहते हैं, बीवी से जिस्मानी ताल्लुक न रखने की कसम खाना ईला कहलाता है। जैसे कि हम सीरत अगर जिसने पढ़ी होगी तो सीरत में भी ये वाकया पेश आया था। हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवाज मुतहरात से अपनी तमाम बीवियों से एक महीने तक के ताल्लुक न रखने की कसम खाई थी कि मैं एक महीने तक इन लोगों से ताल्लुक नहीं रखूंगा। तो ये कसम आपने जब खाई थी तो आप एक महीने तक के बाला खाने तशरीफ ले गए थे, आप ऊपर के कमरे में रहने लगे थे, अपनी बीवियों के पास नहीं आते थे। और ये आपकी एक्चुअली नाराजगी थी बीवियों के लिए, क्योंकि आपकी बीवियां तकाजा कर रही थी कि उनके खाने का खर्चा बढ़ाया जाए, जो उनको सालाना गल्ला मिलता था जो कि बहुत कम होता था। और ये बात आप सब जानते हैं कि वो गल्ला इतना कम होता था कि दो दो महीने मुसलसल यानी 60 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। आप सोचे कि घर में गल्ला ही नहीं और खाने ना बने। आज तो गरीब से गरीब शख्स भी, आप सोचे कितना भी गरीब इंसान हो, उसके घर भी खाना बनता है और चूल्हा जलता है। लेकिन सहाबियात, ये जो उम्महातुल मोमिनीन थी, इनके घर में दो दो महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, कोई गल्ला ही नहीं होता था खाना बनाने के लिए। और उन्होंने जो डिमांड की थी वो जायज डिमांड थी उनकी, लेकिन चूंकि वो नबी की बीवियां थी लिहाजा उनका जो अखलाकी मेयार था उसको बुलंद करना था अल्लाह ताला, क्योंकि यानी वो सबके लिए रोल मॉडल थी। लिहाजा अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि अजवाज मुतहरात इस तरह से गल्ले का मुतालबा करे और अपने नबी को परेशान करे। तो इसीलिए फिर अल्लाह के रसूल ने उनसे नाराज होकर एक महीने की कसम खा ली थी। ये वाकया जो हमें मिलता है सही अहादीस की किताबों में, बहुत तफसील से ये वाकया दर्ज है कि जब ने खैबर फतेह हुआ और खैबर फतेह होने के बाद बहुत सारी जमीनें मुसलमानों के अख्तियार में आ गई थी और बहुत ज्यादा गल्ला आने लगा था, यानी मदीना के हर घर आने में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन खुशहाली फैल गई थी। ऐसा समझे कि अभी तक जो कसम पुरसी का आलम था, अभी तक जो गुर्बत थी वो थोड़ी खत्म हो गई थी। तो वो सारे हालात को देखकर अजवाज मुतहरात ने कहा कि हमारा भी थोड़ा गल्ला बढ़ाया जाए, उसमें भी थोड़ा इजाफा किया जाए ताकि हमारे घर में चूल्हा जले, खाना बने। और किसको खिलाती थी, वो अल्लाह के रसूल को ही खिलाना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ताला को और अल्लाह के रसूल को ये बात पसंद नहीं आई। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज होकर एक महीने तक बाला खाने तशरीफ ले गए, वहीं रहे बाला खाने में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस आए, उस वक्त आयत तखीर नाजिल हुई थी, सूरह अहज़ाब में आयत हमको मिलती है। तो आप जब उतरे और नीचे आए कमरे में, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में सबसे पहले आप तशरीफ लाए। तो जब आप तशरीफ लाए हुजरे में, तो आप देखें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी, यानी आप उनकी ज़हानत को सोचें कि वो कितना दूर का भी सोचती थी और कैसे वो बारीक बीनी से हर मामले का जायजा लेती थी। कि लगे कि या रसूलुल्लाह, आपने तो एक महीने की कसम खाई थी और आज तो 29 तारीख है, 29 है आज, तो आप कैसे आ गए। अब सोचे कि अगर शौहर नाराज हो जाए और एक महीने के बाद वो तशरीफ लाए, तो अब बीवी का तो क्या हाल होना चाहिए, वो सब कुछ भूल भाल कर शौहर को वेलकम करे। लेकिन यहां पर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनको खुशी तो थी कि आप सब आ गए, लेकिन उनको ये बात की क्यूरियोसिटी थी कि 29 दिन में आप कैसे आ गए, आपने तो एक महीने की कसम खाई थी। तो अल्लाह के रसूल से समय फरमाया कि ए आयशा, महीना कभी कभी 29 का भी होता है। सुभान अल्लाह, आप देखें कि कैसे ताल्लुकात थे। फिर तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मामला पेश किया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने, फिर उन्होंने जवाब दिया। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, वो हम कभी बाद में देखेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक महीना बीवियों से ताल्लुक न रखने की कसम खाई थी। और इस बारे में इख्तलाफ है कि क्या आया अल्लाह के रसूल ने कफारा दिया था या नहीं दिया था, इसके बारे में कोई हमें बहुत वाज़ेह नहीं मिलते हैं मामला। लेकिन एक्चुअली तमाम उलमा का कहना यह है कि आपने कफारा दिया था, लिहाजा हमें भी कसम जब तोड़ना है तो उसका कफारा दे देना चाहिए, ठीक है। और जो मर्द अपनी औरतों से फिर 4 महीने तक ताल्लुकात न रखने की कसम खा लें और 4 महीने गुजर जाए वो रुजू ना करे, तो फिर बीवी अदालत के पास जा सकती है, या तो फिर शौहर को रुजू करने का हुक्म दिया जाएगा, या फिर भले तरीके से तलाक की बात की जाएगी ताकि बीवी फिर अपने मामला खुद देख सके और वो चाहे तो कहीं और निकाह कर सके, अगर शौहर उसे रखना नहीं चाह रहा है तो। तो ये ईला के बारे में था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, वइन अज़मत तलाक फइन्नल्लाह समीउन अलीम والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वइन, और अगर अज़्म व अज़्म करने अत्तलाक तलाक का, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला समीउन अलीम, सुनने वाला जानने वाला है। والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن و انتظار کریں بانفسہن سات نفسوں کے اپنے ثلاثۃ قروء تین حیض ولا اور نہیں یحل حلال لہن ان کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو تخلیق کیا اللہ نے فی ارحامہن رحموں میں ان کے ان کن اور اگر ہیں یؤمن وہ ایمان رکھتی باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور یوم آخر پر وبولتہن اور شوہر ان کے حق کو زیادہ حقدار ہیں بردہن لوٹا لینے پر ان کو یعنی بیوی کو واپس لے لینے پر فی ذالک اس میں ان ارادو اگر وہ ارادہ کرے اصلاحن اصلاح کا ولہن اور ان کے لیے مثل الذی مانن جو علیہن اوپر ان کے ہے بالمعروف معروف طریقے سے وللرجال اور لیے مردوں کے علیہن ان پر درجہ ایک درجہ ہے واللہ اور اللہ تعالی عزیز زبردست ہے حکیم حکمت والا ہے. روانی والا ترجمہ دیکھ لیں. اور اگر وہ طلاق ہی کی ٹھان لے تو اللہ تمہارے برے یا اچھے ارادوں کو خوب سننے اور جاننے والا ہے. اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین حیض کی مدت اپنے آپ کو روکے رکھیں. اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں یہ جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو اسے چھپائیں. اور اگر ان کے شوہر اس مدت میں پھر سے تعلقات استوار کرنے پر آمادہ ہو تو وہی انہیں زوجیت میں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں. نیز عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے عورتوں پر ہیں. البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. اور یہ احکام دینے والا اللہ تعالیٰ صاحب اختیار بھی ہے اور حکمت والا بھی. یہ آیت ہمیں طلاق کے بارے میں بتاتی ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ مشکل ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے. جو مرد اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں اور ان کا ارادہ طلاق دینے کا ہی ہو تو پھر وہ کیا کریں؟ بھلے طریقے سے عورتوں کو رخصت دے دیں، زبردستی ان کو لٹکا کے نہ رکھیں، روک کر نہ رکھیں کہ ان کے حقوق زوجیت بھی پورے نہ کریں اور ان کو بیوی بھی بنائے رکھیں اور ان کو تکلیف دیتے رہیں. تو یہ چیز اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ان کو لٹکائے رکھنے کے لیے یا معلق رکھنے کے لیے روکے رکھنا، یا نہ ان کے حقوق زوجیت پورے کرنا اور نہ ہی ان کو چھوڑنا. یہ بات اسلام پسند نہیں کرتا. تو اس لیے یہاں پر بتایا گیا کہ اگر تم ارادہ کر ہی لو طلاق دینے کا تو بہتر ہے کہ دونوں سیپریشن حاصل کر لیں، اور یا پھر اگر نہیں ارادہ کیا تو پھر دونوں اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. یہ نہیں کہ طلاق دے رہے ہیں پھر رجوع کر رہے ہیں، طلاق دے رہے ہیں رجوع کر رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے. پھر عدت کی بات کی گئی ہے کہ طلاق دیتے وقت اگر عورتیں حاملہ ہوں تو ان کی عدت شوہر کے گھر گزرے گی اور اس کا پورا خرچہ شوہر کے ذمے ہوگا، ٹھیک ہے. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر جب ان کو طلاق دی گئی ہو تو وہ تین مہینے انتظار کریں. تین حیض، ثلاثۃ قروء کا مطلب ہوتا ہے تین حیض یا تین مہینے، ٹھیک ہے. تو وہ تین مہینے تک انتظار کریں گی. یہ عدت ہوتی ہے، طلاق کی عدت ہے یہ. اب اس عدت میں پریگنینسی ظاہر ہوتی ہے یا یہ لگتا ہے کہ خاتون پریگنینٹ ہے تو اس صورت میں وہ انتظار کرے گی. اس کا نان نفقہ شوہر کا ہوگا اور جب تک وہ شادی نہیں کر سکتی عورت. اور اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو شوہر کا زیادہ حق ہے کہ وہ رجوع کر لے. پہلی دو طلاقوں میں جو طلاق رجعی کہلاتی ہیں اس میں بیوی شوہر کے ساتھ ہی رہے گی. اور تیسری طلاق طلاق بائن ہوتی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ تیسری طلاق کے بعد عورت عدت میکے میں گزارے یا اپنے شوہر کے گھر گزارے، کیونکہ وہ عورت تب اس کے لیے بین ہو گئی. لیکن اس کے نان نفقے کا خرچہ شوہر کے ذمے ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بہت اختلاف ہے. لیکن بہتر ہے کہ شوہر ہی وہ تین مہینے کا خرچہ بھی اس کو دے دے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ مردوں کو احسان کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور طلاق کا جو معاملہ ہے کہ یہاں پر جو طلاق کے لیے کہا گیا کہ طلاق دینے کے بعد اس کی عدت تین مہینے ہے، وہ تین مہینوں میں بیوی اپنے شوہر کے گھر رہے گی اور شوہر اس کو واپس لینے کا زیادہ حقدار ہوگا. ہمیں حدیث ملتی ہے اور معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے شوہر عاصم بن عدی نے طلاق کی رجعی دی، یعنی رجوع کرنے والی طلاق دی، مگر رجوع نہ کیا. جو تین مہینے رجوع کرنے کے تھے وہ عدت پوری گزر گئی. پھر عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے پیغام بھیجا بھائی کے پاس اپنی بیوی کے لیے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہن کے لیے میرے پاس اور بھی پیغام آ چکے تھے. لیکن چونکہ میں غصے میں تھا اور غیرت کی وجہ سے میں نے اسے برا بھلا کہا اور انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ اب اس سے نکاح نہ ہونے دوں گا. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور میں نے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا. صحیح بخاری کتاب التفسیر، یعنی یہ والی آیت کی تفسیر کے بارے میں یہ صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے. اس سے کیا بات پتا چلی کہ اگر شوہر نے مثال کے طور پر طلاق دی اور طلاق رجعی دی، یعنی ایک طلاق دی اس نے، اور وہ 3 مہینے بیوی شوہر کے گھر رہے گی، اور ان 3 مہینوں میں اگر شوہر رجوع کر لیتا تو بہت اچھی بات ہے، اگر ان 3 مہینوں میں شوہر نے رجوع نہیں کیا، اب رجوع کرنے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو گئی، اب بیوی چلے گئی اپنے میکے، اب شوہر کو بعد میں پچھتاوا ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اب اس بیوی سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہوں، تو اب چونکہ رجوع کی مدت تو گزر گئی تھی 3 مہینے کی، تو اب کیا کرے؟ تو الحمدللہ کتنا اچھا آپشن رکھا ہے دیکھیں ہمارے دین نے، اور کتنی آسانی رکھی ہے طلاق میں بھی، کہ اگر آپ نے طلاق رجعی دی، ایک طلاق دی، 3 مہینے گزر گئے آپ نے رجوع نہیں کیا اور بیوی چلی جاتی ہے میکے، تب بھی وہ بیوی اس کے لیے جائز حلال ہو سکتی ہے، لیکن نیا نکاح کرنا ہوگا، یعنی اب وہ دونوں پرانے ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں نئے مہر کے ساتھ. تو اب یہاں پر جو صحابی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جو صحابی بیان کرے، معقل بن یسار، ان کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی اور وہ طلاق رجعی تھی، نہیں ایک طلاق دی، اب 3 مہینے وہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہی لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا، اب جب رجوع نہیں کیا تو 3 مہینے کے بعد وہ چلی گئی اپنے میکے اپنے بھائی کے گھر، یعنی عاصم بن عدی نے رجوع نہیں کیا، تو اب ان کی بیوی جمیلہ چلی گئی اپنے بھائی کے گھر معقل بن یسار کے پاس. اب 3 مہینے گزر جانے کے بعد ان کے شوہر کو خیال آیا کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کر لوں، تو اب انہوں نے پیغام بھیجا نکاح کا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حدیث میں کیا صحیح بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ساتھ رہیں. تو ان کے بھائی کو غصہ آ گیا تھا کہ نہیں، اب تو تم نے چونکہ 3 مہینے میں رجوع نہیں کیا، لہٰذا میں تمہیں نہیں دوں گا، اب میں کہیں اور رشتہ کر دوں گا اپنی بہن کا، کہیں اور شادی کر دوں گا. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں، جو پہلے شوہر ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کس چیز کے؟ انہیں واپس لے لینے کے. وَبُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ اگر وہ دونوں اصلاح ہی کرنا چاہتے ہیں اور اچھے بھلے طریقے سے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو پہلا شوہر زیادہ حقدار ہے کہ اس کو واپس لوٹا دی جائے اس کی پہلی بیوی. اب جو میکے والے ہیں بیچ میں وہ دشمن کا رول نہیں ادا کریں گے، وہ دو میاں بیوی کے بیچ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے کہ نہیں نہیں اب تو نہیں ہم جانے دیں گے، اور ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں پر. اور طلاق کو اتنا ایک مزاق بنا لیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ کھلواڑ آج اگر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے ساتھ ہو رہا ہے، جبکہ آپ یہاں بار بار دیکھیں کہ آگے جو آیتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اس سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی آیت کو مذاق نہ بناؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات نازل کیے طلاق کے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے ہیں، یہ کوئی گڑیا اور گوڑے کی شادی نہیں ہے کہ آپ نے یوں توڑ لیا رشتہ یوں جوڑ لیا رشتہ. یہ جو بندھن ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ دو خاندانوں کے وجود میں آنے کا تعلق ہے، ایک نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا تعلق ہے. آپ دیکھیں آیت شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ تم اپنی کھیتیوں میں جاؤ تو اپنے نسل کی فکر کرو، تم اپنے مستقبل کی فکر کرو. تو آپ خود بتائیے بھلا کہ ایک خاندان کو جہاں بلڈ کرنے کی اتنی بات کی جا رہی ہے، ایک خاندان کو جوڑنے کی جہاں اتنی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر یہ بندھن اتنے کچے دھاگے کی طرح کیسے ٹوٹ سکتا ہے کہ بس ایک جھٹکا دیا طلاق 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 اور بیوی ختم ہو گئی؟ ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں بہت دور اندیشی ہے، سبحان اللہ، وہ ہمارا رب ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے بس طلاق طلاق کھڑا کھٹ طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جائے گی. ہم اس بات کو سمجھے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ طلقہن لعدتہن، کہ ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے اندر. تو طلاق دو ان کی عدت کے اندر کا مطلب ہے کہ اس مدت ہی میں طلاق دی جا سکتی ہے جس میں کہا گیا ہے، یعنی آپ نے ایک طلاق دی، اس کے 3 مہینے گزرنے کے بعد ہی دوسری طلاق ہوگی، اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی. آپ چاہے 10 بار کہہ چکے ہوں، 3 بار کہہ چکے ہوں یا 100 بار کہہ چکے ہوں. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں پتہ چلا اللہ کے رسول کو، عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی ہے، تو اللہ کے رسول سے غصے میں آ کر کہا کہ اسے کہی کہ اپنی بیوی کے پاس جا کر رجوع کرے، اس بیوی کو لوٹا لے، اور جب بیوی حیض سے پاک ہو جائے، حیض سے پاک ہونے کے بعد شوہر اور بیوی کا تعلق قائم کیے بغیر پھر ایک طلاق دے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں بھی طلاق نہیں دی جا سکتی، اور اگر دی بھی ہے تو اس کو رجوع کر لینا ہے. طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ارادہ بہت سوچ سمجھ کر طلاق دینی، آپ دیکھیں کہ یہ پری پلان کام کب ہو سکتے ہیں؟ جب آپ نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہو، جیسے سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، سالن میں مرچ زیادہ ہو گئی، چائے میٹھی نہیں بنی، چائے پھیکی بنی، اور وقت پر چائے کیوں نہیں دی، وقت پر کھانا کیوں نہیں بنا، بچے کو یہ کیوں نہیں کیا، میکے کیوں چلے گئی بغیر پوچھے، بس ختم، طلاق طلاق طلاق. یہ تو مذاق ہے اللہ تعالیٰ کی آیت کا، کھلواڑ ہے اللہ تعالیٰ کی آیت سے. ایسے خاندان نہیں ٹوٹتے، ایسے نکاح کا بندھن نہیں توڑا جا سکتا. آپ کو سوچے کہ اگر ایسی طلاقیں دی جاتی رہیں گی تو بچوں کا کیا ہوگا؟ ایک خاندان کب صحیح خاندان بنے گا؟ معاشرہ کیسے بلڈ ہوگا. اسلام جو چاہتا ہے کہ ایک صحیح معاشرے کی جو تعمیر ہے وہ کیسے ہو, کیسے اصلاح کی جائے. خاندانی سسٹم جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی معاشرہ خوبصورت ہوگا, اتنا ہی معاشرہ مضبوط ہوگا. اور خاندانی سسٹم جتنا کمزور ہوگا, میاں بیوی کے تعلقات جتنے کمزور ہوگے اتنا ہی معاشرہ کمزور ہوتا چلا جائے گا, کھوکھلا ہو جائے گا معاشرہ. ہمیں اس معاشرے کی اصلاح کروانے کی ضرورت ہے, ہمیں اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہر جگہ جگہ ہم کیوں اتنی جگہ دور دور جانا ہوا اتفاق سے, اور ہم نے شریعہ تحفظ شریعہ پر ورک شاپ کروایا, یا شریعت کا تعارف, یا مسلم پرسنل بورڈ کیا ہے. یہ اویئرنیس ہم کو چھوٹے چھوٹے لیول پر پھیلانی ہوگی. جگہ جگہ ہم کو ایسے آفس, ایسے سینٹرز کھولنے ہوں گے جہاں پر یہ ورک شاپس ہم منعقد کریں, جہاں پر شوہر اور بیوی کو کچھ ان کو تعلیم دی جائے, ان کو ٹرین کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے, ان کے ساتھ میٹنگز کی جائیں کہ کیسے میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں, کیسے گھر کو مضبوط کیا جا سکتا ہے, کیسے گھر کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے. اور شیطان سب سے زیادہ خوش اسی بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے, اور ہر کوئی اس کو آ کر رپورٹ دے رہا ہوتا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے شیطان, کہ میں نے فلاں میں جھگڑا کروا دیا, فلاں کو قتل کرا دیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک آتا ہے شیطان اور کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی میں اتنا جھگڑا کروایا کہ یہاں تک کہ ان کے اندر طلاق ہو گئی. تو وہ اٹھ کر اسے گلے لگا لیتا اور کہتا ہے کہ یہ ہے میرا جانشین. یعنی شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب دو میاں بیوی میں تعلقات خراب ہوں اور طلاق کی نوبت پہنچ جائے. یعنی وہ چاہتا نہیں کہ شوہر اور بیوی میں محبت اور اتفاق اور اتحاد ہو اور وہ دونوں خوشگوار زندگی گزارے, کیونکہ وہ جانتا ہے شیطان کے جو سوسائٹی اگر مضبوط ہو سکتی ہے, سوسائٹی اگر خیر پر مبنی ہو سکتی ہے, شر سے محفوظ ہو سکتی ہے, اس صورت میں جب خاندان مضبوط ہوگا, جب شوہر اور بیوی کے تعلقات صحیح ہوں گے. جب شوہر اور بیوی کے تعلقات ہی صحیح نہیں ہوں گے, اس میں انتشار ہوگا تو معاشرے میں انتشار ہوگا. اور ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. اور سب سے زیادہ مردوں کی کلاس لینے کی ضرورت ہے, اصل میں عورتوں کی بجائے مردوں کی کلاس لینے کی ضرورت ہے. یقین جانی آج ہم نے اپنے بیٹوں کو بالکل ہی شتر بے مہار کی طرح آزاد چھوڑ دیا ہے. ساری تعلیم و تربیت ہم توجہ دیتے ہیں بیٹیوں پر, لڑکوں کو نہیں سمجھاتے, لڑکوں کو نہیں بتاتے کہ بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے, بیوی کے ساتھ کیسے تمہیں ڈیل کرنا ہے. ان ایسے سیشنز ہونے چاہیے جس میں لوگوں کی تربیت کا انتظام کیا جائے, مردوں کے بھی, لڑکوں کے بھی, اور لڑکیوں کے بھی, عورتوں کے بھی, کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, دونوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق عائد ہیں, دونوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اور طلاق کا جو صحیح طریقہ وہ انٹروڈیوس کروایا جائے. ہمارے یہاں پر طلاق کا صحیح طریقہ معلوم ہی نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی غلطی ہمارے پر ایک اور کی جاتی ہے کہ جو ایک ہی طلاق میں تین طلاق اس کو مان لیے جاتے ہیں, اس میں الگ الگ اوپینین ہیں. ہم دیکھیں نا کہ اگر دو میاں بیوی چاہ رہے ہیں کہ غلطی سے ہو گئی طلاق دے دی غلطی سے, تو اس بات کو کنسیڈر کر لیں. اگر وہ اپنا اگر وہ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی شوہر کے پاس بیوی کو لوٹا دے, وہ زیادہ حقدار ہے. اگر وہ یہ قسم کھاتا ہے شوہر اور کہتا ہے کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی, میری نیت تو میں نے غصے میں دے دی طلاق, طلاق دینے کی نیت سے نہیں دی تھی, تو اس کو بتایا دے کہ ٹھیک ہے تمہاری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی, تم قسم کھاؤ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی. اور جب وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق مانا جائے گا, اور اس کے پاس باقی کے ابھی اور دو کا اختیار ہے, سمجھے نہیں, ایک کا اختیار ہے اور ایک میں تو طلاق بیان ہو جائے گی, اور اس بیوی کو اس پر لوٹا دیا جائے گا تین مہینے کے اندر اندر. اور اگر تین مہینے گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا تھا, میں نے غلطی سے دے دی تھی طلاق, میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی, تو پھر بھی دونوں حقدار ہیں کہ دونوں کا نکاح کرا دیا جائے. آپ دیکھیں نکاح حلالہ سے تو بہتر ہی ہے نا, نکاح حلالہ تو زنا ہے ایکچولی, اور نکاح حلالہ کو تو بالکل ہی اللہ کے رسول نے ناجائز قرار دیا. آپ نے اس کو ایسے شخص کو جو نکاح حلالہ کرواتا ہے, نہیں ایک شوہر نے طلاق دی, اب وہ شوہر پچھتا رہا ہے, اب وہ اپنی بیوی کو لے کے جائے گا کسی کے پاس, کسی کوئی ایسی کوئی بھی جو کہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے گا جو زیادہ دین کا علم نہیں رکھتا ہے, وہ اس کو مشورہ دے گا کہ اچھا تم حلالہ کروا لو. اور وہ حلالہ کیا ہوگا کہ تم اس اپنی بیوی کی شادی دو تین دن کے لیے کسی غیر مرد سے کروا دو, وہ دو تین دن اپنے پاس اس تمہاری بیوی کو رکھے گا, پھر دو تین دن کے بعد وہ طلاق دے دے گا, پھر تم دوبارہ اس سے نکاح کر لینا. یہ بالکل جائز نہیں ہے, یہ زنا ہے, ایکچولی زنا ہے یہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے, اور اس کو کرائے کا سانڈ کہا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی نکاح حلالہ کرواتا ہے تو اس کو زنا کی سزا دی جائے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ملک میں اس وجہ سے کتنا انتشار ہے, ایک ساتھ تین طلاقوں کی وجہ سے. تو جب اس میں فقہ کا اختلاف ہے کہ کچھ فقہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے تین طلاق ہو جاتی ہے, اور کچھ فقہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ جو فقہ کا اختلاف ہے اس کو ہمیں لینا زیادہ صحیح ہے یا وہ نکاح حلالہ کو زیادہ لینا صحیح ہے؟ آپ خود بتائیے. اور وہ نکاح حلالہ کیا ہے؟ کوئی غیرت مند مرد اپنی بیوی کو 3 دن کے لیے کسی غیر مرد کے پاس بھیجنا گوارا کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو زنا ہے. یہ عورت کے ساتھ, یعنی عورت کو اس طرح سے گاجر مولی سمجھ لیا گیا ہے. کرتا مرد ہے ظلم. پہلی بات تو اس نے طلاق دی, اس کو طلاق کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے, اس کو تو سزا ملنی چاہیے, اس کو تو سب کے سامنے سرعام کوڑے مارے جائے جو ایک وقت میں 3 طلاق دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو گناہگار ہوگا ہی ہوگا, لیکن دنیا میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ سزا ضرور دی جانی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں طلاق کا طریقہ بتا رہا ہے کہ صحیح طلاق کا طریقہ کیا ہے, کہ طلاق 2 مرتبہ ہے اور طلاق ان کی عدت میں دینی ہے عورتوں کو. یہ سب بیک وقت 3 طلاق دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے, ایسا شخص گناہگار ہوگا. ایک ساتھ 3 طلاق دینے والے کو یا حالت حیض میں طلاق دینے والے کو حدیث میں گناہگار کہا گیا ہے, اور یہ طلاق بدعی کہلاتی ہیں. اس میں 1 طلاق تو واقع ہو جائے گی, لیکن باقی 2 طلاق کا حق ابھی مرد کو باقی رہے گا. تو ایک بار آپ طلاق کا صحیح طریقہ جان لیں. طلاق کا جو صحیح طریقہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو جائے اور شوہر نے بیوی سے تعلق نہ قائم کیا ہو, میاں بیوی کا تعلق, تو اس صورت میں حیض سے فارغ ہونے کے بعد شوہر بیوی کا تعلق قائم کیے بغیر مرد اپنی بیوی کو 1 طلاق دے گا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں, چاہے لکھ کر دے, بول کر دے, جیسے بھی دے. جب وہ 1 طلاق دے دے گا تو اب اس کے بعد بیوی 3 مہینے تک شوہر کے ہی گھر میں رہے گی اور شوہر کے لیے سجے گی, سنورے گی, زینت سے آراستہ ہوگی. اب ان 3 مہینے کے اندر اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اب دونوں میاں بیوی ہیں, ساتھ میں رہیں گے. لیکن اب مرد پر سے 1 طلاق کا حق اس کا ختم ہو گیا. یعنی مرد کو جو 3 اس کو حق تھے طلاق دینے کے, اس میں سے 1 اس نے اپنا آپشن ختم کر دیا. بس اب اس کے پاس 2 ہی باقی ہیں. اب اس کے بعد سمجھے, اب سمجھے کہ چلے رجوع نہیں کیا, اب شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی حالت حیض سے فارغ ہونے کے بعد شوہر بیوی کا تعلق قائم کیے بغیر, 1 طلاق دی اور وہ 3 مہینے بیوی اسی کے گھر میں رہی, شوہر کے گھر میں. لیکن چونکہ شوہر نے پکا ارادہ کیا تھا, لہٰذا اس نے ان 3 مہینوں میں رجوع نہیں کیا. اب 3 مہینے کے بعد سمجھے خود بخود طلاق واقع ہو گئی, اس کو دوسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ 1 طلاق میں ہی طلاق ختم ہو گئی, طلاق ہو گئی, دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. اب دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی, شوہر بیوی نہیں رہے 3 مہینے کے بعد. اب 3 مہینے کے بعد بیوی چلی گئی اپنے میکے اور شوہر اپنے گھر پر ہے. اب کچھ مہینے گزر جاتے ہیں, اب دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں, یہ غلطی ہوئی, اور شوہر سوچتا ہے کہ میں نے رجوع کر لینا چاہیے تھا. اور ادھر اس کی بیوی کی جو پرانی بیوی تھی, اس کی بھی کہیں شادی نہیں ہوئی ہے, وہ بھی اپنے میکے میں ہی ہے ابھی تک کے. تب شوہر کیا کرے گا؟ پیغام بھیجے گا بیوی کو, نکاح کا پیغام. تو بغیر کوئی حلالہ کے ڈائریکٹ دونوں کا پھر نکاح ہو سکتا ہے نئے مہر کے ساتھ. کتنی آسانی, آپ دیکھیں, کوئی حلالہ ولالہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھی ہے. لیکن ہمارے پر وہ جائز طریقہ چھوڑ کر ناجائز طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اور وہ جو میں نے پہلے حلالے کی بات کی آپ کے سامنے نا, کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی غصے میں, پھر اب وہ علماء کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئی, اب وہ عورت تمہارے لیے بین ہو گئی. اب پھر وہ کیا کرتے ہیں, شوہر پچھتاتا ہے, پھر کہتے ہیں کہ چلو اس کا نکاح کوئی مرد سے کرا دو, اور وہ 2-3 راتیں اس کے ساتھ گزارے گا اور پھر وہ واپس تم سے نکاح کر لینا. تو یہ کہا ہے حلالہ نہیں ہے, یہ زنا ہے ایکچولی. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. تو یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ امید ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حالت حیض سے فارغ ہونے کے بعد شوہر بیوی کا تعلق قائم کیے بغیر 1 طلاق دی جائے گی. اور طلاق کو 2, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 طلاق کہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے, اور 3rd طلاق پھر وہ بائن طلاق ہوگی. تو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ طلاق دینی ہے, اور ہر مہینے 1-1 طلاق دینا یہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے. آپ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ قرآن سے ثابت ہے, نہ کسی صحابہ سے, نہ کسی تابعی سے ثابت ہے کہ ہر مہینے 1-1 طلاق دو. آپ 1 طلاق دو, 1 طلاق سے ہی آپ کی بیوی الگ ہو جائے گی, ختم. لیکن اس میں بہت بڑا فائدہ ہے. ایک تو 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں, اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ 3 مہینے گزر بھی گئے تب بھی آپ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, اتنا اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھا. تو ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں ہیں کہ طلاق طلاق طلاق, تو ایکچولی یہ طلاق بدعی کہلائے گی, اور ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں, لیکن سنت سے یہ 1 ہی طلاق ثابت ہوگی. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک 1 بار 3 طلاق کو 1 ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا. آپ دیکھیے عبداللہ بن عباس کا قول ہے, غور سے سنیے گا. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دیا جس میں ان کے لیے مہلت اور نرمی تھی, تو اب ہم کیوں نہ ان پر 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں. لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا قانون نافذ کر دیا. صحیح مسلم کتاب الطلاق باب طلاق الثلاث. ٹھیک ہے. پھر ابو صہبہ نے سیدنا ابن عباس سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ابو بکر صدیق کی خلافت میں اور عمر کی خلافت میں بھی 3 سال تک 3 طلاقوں کو ایک بنا دیا جاتا تھا؟ تو ابن عباس نے کہا کہ ہاں. پھر وہی کہتے ہیں کہ عباس سے کہا, انہوں نے عباس سے کہا کہ ایک مسئلہ تو بتائیے کہ رسول اکرم اور ابو بکر کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار نہ ہوتی تھیں؟ ابن عباس نے جواب دیا ہاں ایسا ہی تھا. پھر جب سیدنا عمر کا زمانہ آیا تو اکٹھی 3 طلاق دینے کا رواج عام ہو گیا, تو عمر نے ان پر 3 ہی نافذ کر دی. تو ان تمام یہ تینوں واقعات کو دیکھ کر جو بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں, ابو بکر صدیق کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 یا 3 سالوں تک اگر لوگ ایک ساتھ 3 طلاق بھی دیتے تو یہ طلاق بدعت کہلاتی تھی. اور یہی عادت دور جاہلیت میں بھی تھی, کیونکہ وہ لوگ ایک ہی مجلس میں کئی طلاقیں دیتے تھے دور جاہلیت میں, تو اس کو اسلام نے ختم کیا. اور دور نبوی میں بھی اس کا سلسلہ چلتا رہا, پوری طرح سے ختم نہ ہوا. لہذا اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تو آپ غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں ہی کتاب اللہ سے یوں کھیلا جا رہا ہے. آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں اس مجرم کو قتل نہ کر دوں, تو آپ نے ازراہ شفقت اس مجرم کو قتل کرنے کی اجازت نہ دی. نسائی کتاب الطلاق باب طلاق الثلاث المتفرقہ. ابو داؤد کتاب الطلاق باب نسخ المراجعہ بعد الطلاقات. تو اس واقعے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا شرعی نقطہ نگاہ سے کتنا بڑا گناہ اور مکروہ فعل ہے. اب یہاں پر اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اب یہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی, اب یہ بیوی اس کے لیے جدا ہو گئی, نہیں, بلکہ آپ نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ مذاق, یعنی آپ نے 3 طلاقوں کو اتنا بڑا گناہ کبیرہ کہا, یہ دور جاہلیت کا کام تھا, یہ اسلام کا کام نہیں ہے. اسلام میں طلاق ایک دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو وارننگ دی جاتی, 15 ہجری تک عملاً ایک بار میں 3 طلاق کو ایک ہی قرار دیا جاتا تھا, اور لوگوں کو اس گناہ سے روکنے کے لیے ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی اور رجوع کرنے کا کہا جاتا تھا بیوی سے. تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اگر لوگ زیادہ ایسے کچھ کام میں ملوث ہو رہے ہیں تو ان کو بطور سزا کے کیا جا سکتا ہے, کہ جیسے لوگوں نے طلاق کو ایک کھیل ہی بنا لیا ہے تو اب سزا کے طور پر ان کو 3 طلاقوں کو 3 ہی مانا جائے گا پھر. لیکن اگر کوئی شخص آ کر یہ حلف اٹھا رہا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی, تو اس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی مانا جائے گا. لیکن اس سے زندگی میں اب پھر ایک آپشن ختم ہو گیا, اب دوبارہ زندگی میں کبھی پھر وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پھر دوسرا آپشن بھی ختم ہو گیا. اب پھر جب وہ 3ری بار طلاق دے گا تو وہ عورت اس کے لیے بائن ہو جائے گی. اب یہ بات عورت اور مرد دونوں کو یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, اس کا کھلواڑ نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہو رہا ہے, جیسے کئی کیس ہمارے سامنے آتے ہیں, کہتے کہ باجی ہمارے شوہر نے ہم کو کتنی بار طلاق دے دی, اور پھر وہ رجوع کر لیتے ہیں. تو یہ تو کھیل ہو گیا, پوری زندگی میں 3 مرتبہ ہے, 2 مرتبہ میں رجوع کیا جا سکتا ہے یا دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے اگر رجوع کا پیریڈ گزر گیا, اور 3ری طلاق جو ہوگی وہ طلاق بائن ہوگی. اب اس میں رجوع ہے نہ نکاح ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ مذاق اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے جو الفاظ تھے کہ فلو امدینہ علیہم, یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کا فیصلہ دراصل لوگوں کو سزا دینے کے لیے تھا, تاکہ لوگ اس بری عادت سے باز آ جائیں. اور یہ فیصلہ جو اس کا اعلان کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے, سرکاری اعلان کیا تھا, یہ گویا ایک وقتی اور عارضی قسم کا آرڈیننس تھا, یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں تھا. اب جس کو اس سے 3 لینا تھا 3 لیتا, جس کو اس سے 1 مراد لینا تھا وہ 1 مراد لیتا, یہ کام بھی ہوتا رہا. تو بہرحال یہ جو ایک مجلس میں 3 طلاق کا مسئلہ ہے, ہمارے ملک میں اس پر ہمیشہ سے شور و غوغا اٹھتا رہا, اور ابھی حال میں تو بہت زیادہ اٹھا ہے. اب ہماری فکر ہم مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کو ہو گئی ہے, اور وہ ہمارے قوانین بنائیں گے, اور پھر جب غیر مسلم ہمارے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں, وہ ہمارے قانون میں دخل اندازی کریں, ہماری شریعت میں دخل اندازی کریں, تو آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہمارا جو آپس میں جو فقہ کا اختلاف ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. کہ اگر کچھ فقہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں تو جس کو ماننا ہے وہ مان لے, اور دوسرے فقہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق 1 ہی طلاق ہوتی ہے تو جس کو وہ ماننا ہے وہ مان لے, وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم غیر مسلموں کی بات مانیں, اور لوگوں کو ہماری شریعت کو مذاق اڑانے کا موقع ہم کیوں فراہم کریں. کہ ہمارے معاملات آج غیر مسلموں کے پاس چلے جا رہے ہیں, ہم کو ہماری شرعی عدالتوں میں ہمارے فیصلے کرنے چاہیے, اور مسلم پسنا بورڈ میں بھی کم از کم یہ تو ہو کہ اس میں تمام فقہ کو اور تمام جو مختلف آرا ہیں فقہ کی, جو ہمارے 4 مذاہب ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں, تو ان کو اس میں جو لوگوں کی آسانی ہو, جس میں جس کی وجہ سے آج جو عورتیں تکلیف کی زندگی گزار رہی ہیں، تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہیں، کہ مرد فوراً جو ہے بے ایک وقت تین طلاق دیتے، طلاق طلاق طلاق، اور معاملہ ختم کر دے رہے تھے. تو یہ جو رشتہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، کہ بھلا اتنے ایک جھٹکے سے توڑا جا سکتا ہے؟ کہ بچوں کو بے یار و مددگار اس وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے کہ نہ ان کو والد ملے نہ والدہ ملے، ایک پرسکون گھر کا ماحول ان کو نہیں ملے گا. تو شوہر کو کچھ نہ کچھ سزا دی جائے، لازمن کچھ نہ کچھ سزا اس کو دی جائے تاکہ وہ آئندہ نہ کرے، سر اس کو دیکھ کر دوسرے بھی عبرت حاصل کرے. لیکن اس بارے میں بیٹھ کر غور و فکر کیا جائے اور سوچا جائے کہ ایک خاندان ٹوٹ رہا ہے، ایک خاندان بکھر رہا ہے، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں. تو یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے. اگر آپ لوگوں کو اس سلسلے میں مزید معلومات چاہیے تو الحمدللہ جو ہمارے شریعہ کے پروگرام کے جو لیکچرز ہیں، تعارف شریعہ یا شریعہ ورکشاپ کے طور پر جو ہر جگہ دو دو دن کے ہوتے رہے ورکشاپ، تو آپ وہ لیکچرز چاہیں تو سن سکتے ہیں. میں ہمارے انچارج سے کہوں گی کہ وہ اس کی گوگل لنک بنا دیں تاکہ لوگوں کو سننے میں آسانی ہو جائے. اس میں الحمدللہ بہت ڈیٹیل میں طلاق کے واقعات اور شریعت کی حکمت، یعنی شریعت ہمیں کیسی آسانیاں فراہم کرتی ہیں اور شریعت کیا ہے، اور پھر اس میں فقہ کیا ہے، اور فقہ میں جو مختلف آرا ہے مختلف لوگوں کی، مختلف ہمارے اسکالرز کی، تو اس سے کیوں نہ ہم فائدہ اٹھائیں، وہ بات کا ذکر کیا گیا. تو آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے صحیح بات کو سمجھنے کی. آگے کی آیت کی تفسیر بھی اصل میں ہو ہی گئی ہے، لیکن چلے آیت دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 229 دیکھیں. الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. الطلاق طلاق مرتان دو مرتبہ ہے. فامساكن تو روک لینا ہے، بمعروف بھلے طریقے سے، اور تصریح یا رخصت کرنا ہے، بھی احسان ساتھ حسن سلوک کے. ولا اور نہیں، یحل حلال لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما اس سے جو آتے تمہن دیا تم نے ان کو، شیئا کچھ بھی، اللہ سوائے ان یہ کہ یخافا ان دونوں کو اندیشہ ہو، اللہ کے نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود. فین تو اگر خف تم اندیشہ ہو تمہیں، اللہ کے نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود. فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو افتدت وہ فدیہ دے، بہی ساتھ اس کے. تلکا وہ حدود اللہ، حدود اللہ حدود ہے اللہ کی، فلا تو نہ تعتدوہا تم آگے بڑھو سے، ومن اور جو یتعدا وہ آگے بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدود سے، فاولائک تو وہ لوگ، ہم الظالمون وہی ظالم ہیں. روانی والا ترجمہ دیکھیے. طلاق رجعی دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح سے اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے. اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، الا یہ کہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے. ہاں اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے، تو پھر عورت اگر کچھ دے دلا کر اپنی گلو خلاصی کرا لے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہ ہے اللہ کی حدود، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. اب یہاں پر جو بات ہے کہ طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی طلاق رجعی دو مرتبہ ہے. ایک بار زندگی میں پہلی بار طلاق دی تو مرد کو رجوع کا حق باقی ہے، تو یہ طلاق رجعی ہے. پھر رجوع کر لیا مرد نے اور پھر زندگی میں دوبارہ کبھی وہ طلاق دیتا ہے اور پھر رجوع کر لیا تو یہ دوسری طلاق ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو طلاق رجعی طلاق کہلاتی ہیں. پہلی جو دو طلاقیں ہیں وہ طلاق رجعی کہلاتی ہیں. رجعی کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والی طلاقیں، جس میں مرد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عورت سے رجوع کر لے، اور اس میں عورت کی اجازت کی ضرورت نہیں رہتی ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور جو تیسری طلاق ہوگی، اب یہ دو طلاقیں ہو گئی، یہ دونوں طلاقیں رجعی تھیں، اب اس کے بعد جب تیسری طلاق دے گا مرد تو وہ طلاق بائن ہوگی، اب اس میں وہ عورت اس کے لیے بین ہو گئی، اب نہ وہ رجوع کر سکتا ہے نہ دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے. الا یہ کہ وہ عورت کی اب طلاق ہو گئی ہے تو اب وہ کہیں پر بھی اس کی شادی ہو جائے اور خود بخود اس کی نیچرل طور پر اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے اور وہ بیوہ ہو جائے، تو تبھی وہ عورت اس کے لیے حلال ہوگی. یا وہ عورت کی کہیں شادی ہو جائے اور وہ اپنی ازدواجی زندگی اچھی طرح گزار لے اور خود بخود اس کے شوہر کوئی ایسی حالت بنے ہو کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہو اور پھر عدت گزر جائے، تو اس کے بعد اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. لیکن اس میں پری پلان والا کوئی کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ خود بخود ہو جائے نیچرلی. تو یہ دو طلاق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب تم نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر کیا کرو کہ ایک ہی طلاق میں رخصتی دے دو، ٹھیک ہے؟ طلاق ہو جائے گی. لٹکانے کے لیے یا بار بار رجوع کرنے کے لیے طلاق میں دو، یعنی تمہارا ارادہ واقعی میں رجوع کرنے کا تو رجوع کرو، ادروائز ورنہ چھوڑ دو. اب پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ طلاق دو مرتبہ ہے، یا تو پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا بھلے طریقے سے رخصت کرنا ہے. اور مرد کی طرف سے احسان کا معاملہ کیا گیا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ احسان والا معاملہ کرے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے بڑا، تو اب اس سے کام بھی زیادہ لیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ پیسے دے دے. اور وہ احسان کیا ہے کہ اگر تم نے بیوی کو کچھ دیا تھا، تم نے کچھ زمین جائیداد اس کے نام کر دی تھی، جو زیورات دیے تھے، جو گفٹ دیے تھے، اب تم اسے واپس نہ لو. یہ بہت ہی یعنی گفٹ کو دے کر واپس لینا، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے گفٹ کو دے کر واپس لینا اپنی ہی کہہ کو چاٹ لینا ہے. تغفر اللہ. تو یہاں پر مرد کو احسان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ مرد نے گفٹ دیا تھا وہ اس سے واپس نہ لے عورت سے، یہ غلط بات ہے. اور پھر اگر دونوں کو یہ ڈر ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے، یعنی بیوی شوہر کے جو حقوق زوج ہیں وہ نبھا نہیں سکے گی، یا شوہر جو بیوی کے جو زوجیت کے حقوق ہیں وہ نبھا نہیں سکے گا، تو بہتر ہے کہ پھر دونوں علیحدگی اختیار کر لیں. اور پھر عورت کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ عورت کو ایک اختیار دیا گیا ہے کہ اگر اس کے وہ شوہر کی طرف سے ظلم کا اندیشہ ہے، یا اس کو لگ رہا ہے کہ شوہر اس کے حقوق زوجیت پورے نہیں ادا کر رہا ہے، تو وہ پھر خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے. اور یہی بات کہی گئی کہ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. تو عورت کو چاہیے کہ وہ کچھ فدیہ دے دے، یعنی خلا لینے کے لیے وہ کچھ فدیہ دے دے گی. تو ثابت بن قیس کی جو بیوی تھی جمیلہ، جو کہ عبداللہ بن ابی کی بہن تھی، لیکن مومنہ تھی ماشاء اللہ، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے آ کر کہا کہ ثابت بن قیس اچھے شوہر ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ ان کے حقوق ادا نہ کر کے میں ناشکری کروں، تو لہٰذا میں خلا چاہتی ہوں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ثابت بن قیس نے تمہیں جو باغ دیا تھا تحفے میں، تو کہ تم واپس دے سکتی ہو؟ تم نے کہا کہ میں واپس دے سکتی ہوں. تو پھر آپ نے ثابت بن قیس سے کہا کہ تو وہ باغ اپنا واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو. تو پھر انہوں نے طلاق دے دی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بھی اسلام نے اختیار دیا کہ اگر وہ جائز وجہ کی بنا پر اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے، یا اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتی، یا شوہر اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس صورت میں عورت خلا لے سکتی ہے. خلا میں عورت کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اپنی طرف سے، پیسہ یا حق مہر وغیرہ دینا ہوگا مرد کو، اور اس کے بدلے مرد عورت کو طلاق دے دے گا. اور یہ طلاق طلاق بائے نہ ہوگی، اور اس میں عدت جو ہے ایک مہینہ ہوگی. تو خلا کی عدت ایک مہینہ ہے، اور اس میں شوہر بیوی کو طلاق لکھ کر دے گا یا بول کر دے گا، تو وہ ایک طلاق ہوگی اصل میں. اور اس میں بعض فقہ یہ کہتے ہیں کہ خلا میں بعد میں دونوں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے بہرحال، واللہ اعلم. لیکن خلا میں عدت صرف ایک مہینہ ہے، اور یہ طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی وہ ایک مہینے میں شوہر کو کوئی رجوع کا حق باقی نہیں رہتا. تو یہ بات یہاں پر کہی گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، فلا تعتدوا، تو اس میں کچھ تجاوز نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو. اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کا مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ کھیل کھیل میں طلاق دی اور کھیل کھیل میں نکاح کر لیا اور اس کو بس ایک معمولی چیز سمجھ لیا، تو یہ چیز غلط ہے. اور پھر اسی لیے آگے جو کہا جا رہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فَإِن تو اگر طلقہ اس نے طلاق دی اس کو، فلا تحلو تو نہیں وہ حلال، لہو اس کے لیے، من بعد بعد میں، حتی یہاں تک کہ تنقہ وہ نکاح کرے، زوجن شوہر سے، غیرہ اس کے علاوہ، فَإِن تو اگر طلقہ وہ طلاق دے دے اس کو، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجع کہ وہ دونوں باہم رجوع کر لیں، ان ظن اگر وہ دونوں گمان کریں، ان یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود، وتلک اور وہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یبینوها وہ واضح فرماتا ہے ان کو، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو وہ جانتے ہیں. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجیے. پھر اگر مرد تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ رہے گی، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے. ہاں اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو پھر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں اگر یہ زن غالب رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی کر سکیں گے تو وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں اور ان پر کچھ گناہ نہ ہوگا. یہ ہے اللہ کی حدود جنہیں اللہ تعالیٰ اہل علم کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے. اب یہی آیت سے لوگ حلالہ کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ عورت اب اس مرد کے لیے تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. پھر اگر وہ دوسرا مرد اس سے نکاح کرنے کے بعد اس کو طلاق نہ دے دے تب تک وہ پہلا شوہر اس کے لیے حلال نہ ہوگا. تو اب یہاں پر دیکھیں نکاح کا جو مقصد بتایا گیا، اگر آپ دیکھیں گے حدیث میں، تو نکاح کا مقصد ہے کہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کی نیت سے نکاح کرنا، وہی نکاح جائز اور مسنون ہے اور صحیح ہے، باقی دوسرے تمام نکاح غلط ہے. پھر کانٹریکٹ میرج جس کو نکاح متا کہا جاتا ہے وہ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے کہ آپ کسی سے کانٹریکٹ میرج کریں کہ میں تم سے دو مہینے کے لیے، تین دن کے لیے، دو دن کے لیے نکاح کر رہا ہوں اور دو دن کے بعد میں طلاق دے دوں گا، تو یہ نکاح اسلام میں جائز نہیں. ایسا نکاح نکاح نہیں بلکہ زنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو حلالہ کروانے کے لیے، حلالہ نکلوانے کے لیے جو شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے، نکاح حلالہ، تو وہ تو कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है देखा जाए तो, कि 3 दिन के लिए 2 रातों के लिए निकाह किया जाता है, तलाक देने की नीयत से निकाह किया जाता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर कौन सा निकाह कहा जा रहा है कि तलाक बयान होने के बाद वो औरत कहीं निकाह जिंदगी भर साथ निभाने की गर्ज से निकाह कर ले और दोनों मियां बीवी अच्छे से जिंदगी गुजारे हो, लेकिन फिर वहां नाचाकी हो जाए और फिर वो दूसरा शौहर उसको खुद ब खुद दिल से तलाक दे, यानी प्री प्लान नहीं बल्कि खुद ही तलाक दे दे, दोनों का निभा नहीं हो सकता, तो फिर उस सूरत में इद्दत गुजरने के बाद वो पहले शौहर के लिए हलाल होगी। प्री प्लान निकाह करके, निकाह हलाला करके हलाल नहीं हो सकती बीवी, और वो निकाह होगा ही नहीं दोबारा जो निकाह होगा, तो न वो हलाला करने के लिए जो निकाह किया गया वो निकाह निकाह होगा, न उसके बाद जो दूसरा पहले शौहर से निकाह किया था वो निकाह होगा। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो बहरहाल ये निकाह हलाला की जो हुरमत है वो साबित है और वो बहुत ही गलत बात है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह हलाला करने और करवाने, यानी निकालने वाले पर और करवाने वाले पर, निकलवाने वाले पर लानत फरमाई है, और हलाला निकालने वाले को किराए का सांड कहा है। ये अबू दाऊद किताबुन्नी का बाब तहलील में है। और उमर रजी अल्लाह ने हुक्म दिया था कि ऐसे हलाला निकालने वाले और निकलवाने वाले दोनों को जिना की सजा दी जाए। बेहक जिल्द 7 सफा 337 पर ये उनका फैसला लिखा हुआ है। आप देखिए कि एक वक्त 3 तलाकों की कितनी ज्यादा कबाहत है और उसमें कितना बड़ा नुकसान है इंसान का। लिहाजा जो सही इस्लामी तरीका है उस तरीके को फॉलो किया जाए तो तलाक की नौबत ही नहीं आएगी, और फिर तलाक देना भी होगा तो एक तलाक दे दे और उससे दोनों सेपरेट हो जाएंगे एक तलाक से भी, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिंदगी में दोबारा कभी दोनों का दिल चाहे तो वो निकाह कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नए मेहर के साथ। तो आज की आयतों से फिर हमें जो सबक सीखने को मिला कि पहली बात तो कसम हमें नहीं खानी चाहिए बिला वजह, और झूठी कसम बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। कसम अगर खाई जा सकती है तो सिर्फ अल्लाह ताला की खाना चाहिए, और वो भी सच्ची बात पर खाना चाहिए। दूसरी बात हमें पता चली कि शौहर और बीवी के ताल्लुकात को यहां पर बताया गया है, उसमें एहसान का मामला इख्तियार करने को कहा गया है। तो वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, कि उन औरतों के लिए तुम्हारे ऊपर हक है यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है, मर्दों को कहा जा रहा है कि उनसे भले तरीके से पेश आओ। तो शौहर को आप ये आयत सुनाए पढ़कर, तो शौहर को चाहिए कि वो बीवी के लिए कोई तोहफा खरीदे, अपनी बीवी को पेश करे, और अगर बीवियों ने ये आयत सुनी है तो बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए कोई तोहफा खरीदें और अपने शौहर को पेश करें ताकि ताल्लुकात आपस में अच्छे हों। और तीसरी बात हमें सीखने को मिली कि इस पर हमें कोई ना कोई आर्टिकल लिखना चाहिए शौहर और बीवी के ताल्लुकात पर, जिससे आपस में दोनों के हुकूक और दोनों के साथ हुस्ने मुआशरत को पेश किया जाए। शौहर को चाहिए कि बीवी के लिए हदिया ले, उससे मोहब्बत से पेश आए, और कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज शौहर और बीवी एक दूसरे को तोहफा देते रहें और अब हुस्ने मुआशरत से काम लें। बीवी को भी चाहिए कि वह शौहर के लिए तैयार हुआ करे और स्पेशल शौहर से ये शौहर का शुक्रिया अदा करे जो चीजें शौहर उसके लिए प्रोवाइड करता है। तीसरी बात, एक आर्टिकल आपको लिखना है जिसमें शौहर और बीवी के हुकूक वाजे किए गए हों, और उसमें ये बात का जिक्र करना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे शौहर और बीवी के ताल्लुकात में खराबी पैदा होती है या दोनों में फसाद पैदा होता है, और उन चीजों से बचने के लिए कहना है। या आप अपने ही लिए लिखिए आर्टिकल, खुद आर्टिकल लिखिए जिसमें शौहर और बीवी दोनों के हुकूक हों, दोनों के साथ मोहब्बत किस तरह आपस में बढ़ सकती है उसके लिए पॉइंट्स आप लिखें, और अपने शौहर से भी पढ़वाएं और खुद भी पढ़ें। और जैसे कि कुर्तुबी लिखते हैं कि वली रिजाली अलैहिन्न दर्जा, कि मर्दों को एक दर्जा फजीलत है औरतों पर, तो इस बात का एहसास औरतों को दिलाया जाए कि अल्लाह ताला ने ये फजल औरतों पर रखा है मर्दों के लिए, मर्द एक दर्जा ज्यादा रखते हैं, तो इस बात का एहसास औरत को हो कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को जो पैदा किया है, औरत की जो असल है अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की तस्ली से पैदा किया है ना, हम सब जानते हैं। और अल्लाह ताला ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर उनके एक साथी के तौर पर उनका दिल लगे अल्लाह ताला ने औरत को पैदा किया, उनका जोड़ा बनाया, और आदम अलैहिस्सलाम की तस्ली से पैदा किया औरत को। तो लिहाजा औरत को चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखे कि वो उसी में से, यानी मर्द ही में से है वो, यानी मर्द का ही एक हिस्सा है देखा जाए तो वो उससे मुकाबला ना करे, अपनी असलियत को याद रखे, और अल्लाह ताला ने जो मर्द को जो तसर्रुफ दिया है उसको याद रखे, ये अल्लाह ताला का इज़्ज़त है, अल्लाह ताला की तरफ से है ये। इसलिए आप देखिए कि हदीस में क्या आता है कि नफिल रोजा औरत मर्द की इजाजत के बगैर न रखे, नफिल नमाज मर्द की इजाजत के बगैर न पढ़े, यानी जब तक यानी मर्द अगर उसको बुलाता है अपनी तरफ तो औरत को चाहिए कि वो शौहर की बात माने लेकिन नफल इबादत ना करे। और इसीलिए हज को भी महरम के साथ करने के लिए कहा है कि अकेली औरत हज ना करे, तो इस बात को औरत समझे कि शौहर ही नहीं, उसके वालिद भी उससे एक दर्जा बड़ा रखते हैं, उसके भाई हैं, उसके शौहर हैं, उसके बेटे, क्योंकि मर्द को अल्लाह ताला ने एक कुव्वत वाला बनाया है और औरत को उनके प्रोटेक्शन में दिया है, तो इस बात का ख्याल रखे। اور ہمارا مالک ہمارا خالق اس نے جس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے یہ مقاصد کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلومات ہے کہ ہمیں اس نے جس چیز کے لیے پیدا کیا اس نے ہمارے لیے بھلائی ہے, لہٰذا جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرما دی ہم اس کو فالو کریں. اور جو قابل توجہ پوائنٹ ہے کہ جو عورت کی عدت کی بات کی گئی ہے تو اس عدت کو ہم خیال میں رکھیں, ہمیں یہ عدت کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ بیوہ کی عدت کتنی ہے. بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے, طلاق یافتہ کی 3 مہینے ہے, اور جو پریگننٹ وومن ہے اس کی ڈلیوری تک عدت ہے, اور دونوں کی یعنی چاہے بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو, اگر پریگننٹ ہے تو ڈلیوری تک دونوں کی عدت ہوگی. اور جو طلاق رجعی ہے اس میں اس عدت میں عورت شوہر کے گھر پر رہے گی, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا, لہٰذا اس بات کو فالو کیا جائے. پھر دوسرا جو قابل توجہ پوائنٹ ہے کہ دونوں کے حقوق بتائے گئے ہیں اور کچھ واجبات بھی ہیں, ان کو چھپایا نہ جائے بلکہ اس کی تحقیق کر کے اس کو مرد اور عورت دونوں کو بتایا جائے کہ تمہارے کیا حقوق ہیں اور تمہارے کیا حقوق ہیں اور تمہاری کیا ذمہ داری ہیں اور تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ بڑھا دیا ہے عورت سے, تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یاد رکھے, ادر وائز دونوں مساوی حقوق میں, یعنی عورت اور مرد دیکھا جائے تو عمل کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں, اجر کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں, صرف بحیثیت شوہر ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے, تو اس کی مخالفت نہ کی جائے بلکہ اپنے خالق کی بات کو مانا جائے. اور ہمارا مالک ہمارے بارے میں ہمارے حال کے بارے میں زیادہ جانتا ہے, لہٰذا اس نے جو بھی حکم ہمیں دیا اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.